الله يا الله، 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 الله يا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حسب معمول آپ کا میزبان عطاء تراب پروگرام فقہی مسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو تو تم جبار بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہو، اور جب کسی دروازے پر بکثرت دستک دی جاتی ہے تو وہ دروازہ دستک دینے والے کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ، گزشتہ سے پیوستہ ہے ہمارا پروگرام، جو کہ اکثر ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں آخری کلمات تقریباً جو آپ کہہ رہے تھے اور جو جاری تھے، وقت کی کمی کے باعث مجھے آپ کو روکنا پڑا، وہ مربوط تھے میت کے جو اسے برزخ میں احوال اور مقامات پیش آ سکتے ہیں، تو اسی مناسبت سے کوئی ابھی گفتگو ہے آگے بڑھانی ہے یا ہم پروگرام کے اپنے اگلے حصے کی طرف آگے بڑھیں؟ اگر کوئی نقطہ رہ گیا تو ازرائے کرم بیان فرمائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ سے متعلق ہماری گفتگو تقریباً آخری مراحل میں تھی، یہ میں اپنے محترم ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے تاریخی شواہد ملتے ہیں اور واقعات بھی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں کہ مرنے والا وہ خواب کے ذریعے اپنے حالات سے، اچھے اور برے حالات سے، اپنے لواحقین کو وہ
آگاہ کر سکتا ہے۔
چنانچہ ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک آدمی کی جس نے نماز نہیں پڑھی یا نماز کا پابند نہیں تھا، وہ ظاہر ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے، وہاں اس پر تشدد ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے اور وہ اپنے
بہو کے خواب میں، اپنی بہو کے خواب میں
خواب میں، بلکہ خواب میں، بہو کے خواب میں بھی، بیٹے کے خواب میں بھی وہ ان کو متوجہ کرتا ہے، گویا ان کی مدد طلب کرتا ہے، ان کی کہ مجھے اس مشکل سے نکالو۔ اور اسی طرح کچھ ایسے بھی تاریخی واقعات، بلکہ میں کہوں گا ایسے خواب تاریخ میں کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ مرنے والوں نے اپنی اچھی حالت سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حمزہ سید الشہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت ہے، یا جس کو آپ ٹرے کہیں، اس میں پھل رکھا ہوا ہے، انگور رکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ چند دانے اٹھا کے تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ پھل انگور اس میں
کسی اور پھل میں
تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں تبدیل ہو جاتا ہے، رمان
انار
میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی آ کے وہ اٹھا لے اور اس کی جگہ لا کے
انار رکھا گیا ہے،
نہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انگور انار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
ہم نے انار کی نیت کی نہیں کہ انگور انار میں،
انار سے کہ چند دانے آپ تناول فرماتے ہیں، وہ انار کھجور میں مثلا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے چچا کی اس حالت کو دیکھ کے ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال ہونے کے بعد بڑا بنیادی اور اساسی اور ہم سب کے لیے بڑا سبق آموز اور بلکہ میں عرض کروں گا پرفیض جو ہے نا وہ سوال کیا ہے، اپنے چچے سے پوچھا کہ چچا محترم، آپ یہ فرمائیں کہ دنیا میں کون سا وہ بہترین عمل ہے جسے ایک زندہ انسان انجام دے سکتا ہے، اور اس کا عالم برزخ میں بہت زیادہ فائدہ ہو یا فائدہ ہو. جیسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ کس تجارت میں جو ہے وہ زیادہ منفعت
کس طرح انویسٹ کیا جائے،
جی جی کیا انویسٹمنٹ کریں، کیا انویسٹمنٹ کیا کیا جائے. تو آپ نے تین اعمال کا ذکر کیا جناب سید الشہداء
حضرت امیر
حمزہ جناب آن حضرت کے چچا نے. سب سے پہلے فرمایا ابراد الکبد، یعنی کسی پیاسے کی پیاس بجھانا. کبد ویسا تو اس کو جگر کو کہتے ہیں، کلیجے کو کہتے ہیں، اور ابراد کا مطلب ٹھنڈک پہنچانا ہے، ٹھنڈک پہنچانا ہے. تو اشارہ ہے، کنایا ہے کہ جب کسی کو پانی پلایا جاتا ہے تو اس کے کلیجے کو، اس کے جگر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اور یہ یعنی اس میں آداب معاشرت میں یا اخلاقیات میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پانی پلانا پیاسوں کو وہ مستحب ہے. بعض روایات میں ولو من حیوانین، وہ پیاسا اگر انسان نہیں ہے، کوئی حیوان بھی ہے، تو اس کو پانی پلانے کا اجر ہے اور اس کا انسان کو ثواب ملتا ہے. تو فرمایا کہ اگر زندگی میں انسان کسی پیاسے کو، اس کی پیاس بجھاتا ہے، تو اس کا برزخ میں بہت اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. دوسرا عمل بتایا والصلاۃ علیک، اور تجھ پر درود بھیجنا، تجھ پر درود بھیجنا. ظاہر ہے قرآن کے اندر بھی حکم بھی ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے آن حضرت پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر صاحبان ایمان سے کہا گیا کہ اے صاحبان ایمان، تم بھی آن حضرت پر درود و سلام بھیجو. لیکن یہاں ایک نقطے کی طرف میں ضرور اشارہ کروں گا اور تاکید بھی کروں گا کہ اگرچہ قرآن مجید کے اندر اشارہ آن حضرت کی طرف ہے، ان اللہ ملائکتہ، اشارہ نہیں بلکہ تصریح جو ہے وہ آن حضرت کے اسم گرامی کی ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے. نبی سے مراد یقیناً حضرت خاتم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جی آپ کی ذات گرامی ہے. لیکن آپ ہی کا یہ فرمان ہے، فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ بترا، مجھ پر ناقص یا ادھورا درود مت بھیجو. تو پوچھا گیا قیل وما صلاۃ البترا یا رسول اللہ، یہ صلاۃ بترا کیا ہے، ناقص درود کیا ہے؟ تو یہ بترا، تو یہ بے تے رے
اسی سے ابتر،
اسی سے جی ہاں ابتر ہے، نشانی اکہو الابتر ہے. تو یعنی جو لوگ آن حضرت کو لاولد ہونے کے تانے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی فرمائی اور کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان نشانی اکہو الابتر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور اب اس سے مراد وہ خیر کثیر لے لیں یا حضرت زہرا لے لیں. تو اس سے مراد یقیناً یا حضرت زہرا ہے یا خیر کثیر ہے، تو بہترین نمونہ خیر کثیر کا حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وہاں فرمایا ان نشانی کا ہوا الابتر، یا آپ کی اسی بیٹی سے آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور ان نشانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کی نسل کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ بترا، ناقص درود نہ بھیجا کرو. قیلا وما صلاۃ البترا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتکفوا. صلاۃ بترا کا مطلب یہ ہے کہ جب درود بھیجو تو اللہم صلی علی محمد، میرا نام لو اور وہیں پر رک جاؤ، یہ صلاۃ بترا ہے. ایسا درود نہ بھیجا کرو. پھر فرمایا قولو، یوں درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چنانچہ ہم تشہد میں بھی پابندی سے نماز میں آل کا نام لیتے ہیں ان حضرت پر درود بھیجنے کے بعد. اسی طرح عام حالات میں بھی ہم پابند ہیں، مسلمان پابند ہیں کہ صرف آن حضرت کی ذات پر درود بھیجنے پر اکتفا نہ کریں، اور آپ کے فرمان کے مطابق آپ کا نام لے کر پھر وہ اپنے درود کے سلسلے کو مت روکیں. آپ کے ساتھ آپ کی آل کا بھی نام لینا چاہیے. آپ کی آل کا نام نہیں لیں گے تو گویا یہ بترا ہو صلات بترا گویا ہوگی، ادھورا درود ہے، آپ نے اسے ممانعت فرمائی ہے۔
اور یہ آل کا نام لینا ایک قسم کی مذمت ہے ان لوگوں کی بھی کہ جو تانے دیا کرتے تھے ستمبر کرام،
جی 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 بالکل بالکل، ایک قسم کا بھی ہے یہ قیامت تک جو ہے نا وہ آل محمد کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل فرمایا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جیسے شافعی کا بھی جملہ ہے کہ جو آپ اور آپ کی آل پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلا عمل کی جسے ایک مومن ایک مسلمان دنیا میں انجام دے سکتا ہے اور اس کا برزخ میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، پہلا عمل کسی پیاسے کی پیاس بجھانا ہے، اور دوسرا جو عمل ہے اس حدیث کی روشنی میں آپ اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجنا ہے، اور تیسرا عمل فرمایا حب علی، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی برزخ میں بہت کام دیتی ہے، بہت اس کا اجر ملتا ہے، اور انسان کی جو ہے نا وہ قسمت بدل جاتی ہے۔
یہ آخری دو جو اخروی انویسٹمنٹس ہیں یہ تو تقریباً ان میں تھوڑا تداخل بھی ہے، یہ تاکید اور شدت کو بیان کر رہی ہیں،
جی جی بالکل،
وہی درود بھیجے گا،
جی 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 بالکل، محبت درود جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازم ملزوم ہے۔
میں سوچ رہا تھا آغا اپنے طور پر کہ پہلے پیاس کا ذکر کیا گیا اور پیغمبر گرامی کی ذات مبارک پر درود کو دوسری درجے پر ذکر کیا گیا، لیکن اب دیکھا گیا تو اسے اتنی تاکید اور شدت سے دو مرتبہ دوہرا کام کر دیا گیا، جس کا رتبہ پانی پلانے سے بھی زیادہ میرے خیال میں شاید چلا جاتا۔
یہ ہماری گفتگو کا یہ ہم خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم میں برزخ میں جو مومنین اس وقت مطلب اس عالم میں جی رہے ہیں اس زندگی کے ذریعے، وہ یا اچھی حالت میں ہیں یا بری
حالت میں،
دو حالت سے خالی نہیں، یا وادی السلام میں ہیں، اور یہ جناب حمزہ سید الشہداء اور اس طرح کے شہداء صدیقین انبیاء رسول یا اور متقی اور پرہیزگار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جن کو نعمتیں مل رہی ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں کفار ہیں یا مسلمان ہیں اور بے عمل یا بد عمل ہیں کہ جو اپنے اعمال کا وہ
نتیجہ
دیکھ رہے ہیں اور گناہوں کا کفارہ
ادا
کر رہے ہیں۔ میں جملہ دہراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو پسماندگان کو توفیق دے کہ اپنے مرحومین کی اس عالم میں جو مکمل بے سہارا ہیں بے بس ہیں ان کی ہم مدد کریں، اور جو گناہوں کا کفارہ کا مرحلہ ہے اس مشکل سے ان کو ہم نجات دلا سکیں۔
قبلہ اسی دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں وقفے کی طرف،
جی
ناظرین کرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، قبلہ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم نماز شروع کرنا چاہ رہے ہیں، نماز کا طریقہ، اس کے مختلف احکام اور ان تمام پر انشاءاللہ تفصیلی بحث کی جائے گی۔ ہم نے پہلے ذکر تو کیا ہے، بحث ہماری جاری تھی کہ بیچ میں پھر ہم یہ میت کے احکام کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ بعض جگہیں ہیں جہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، من جملہ جن میں سے مسجد ہے، پھر مساجد میں بھی رتبہ تھا، جامع مسجد ہے، یہ بلکہ اوپر سے شروع ہوتا ہے کہ مسجد النبی ہے، اور سارا آپ نے بتایا، لیکن وہ رہ گیا ہے وہ ایسے مقامات کے جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟
مکروہ مقامات کی نشاندہی یا ان کو ذکر کرنے سے پہلے میں اپنے ان عزیز ناظرین اور سامعین کے لیے کہ جو عام طور پر اس قسم کے علمی اور فقہی اصطلاحات سے کم آشنا اور مانوس ہوتے ہیں، خصوصاً بچے، نو عمر بچے یا بچیاں، خصوصاً آج کے ماحول میں کہ جہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے اس قسم کے علمی اور اسلامی اور دینی اصطلاحات کی طرف، ان کے لیے میں ذرا اس احکام کو دہرانا چاہوں گا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو کام ہمیں انجام دینے چاہیے یا جو کام انجام نہیں دینے چاہیے وہ پانچ قسمیں ہیں۔
صحیح،
جو کام انجام دینے چاہیے وہ دو قسم کے ہیں، بعض کام واجب ہیں بعض مستحب ہیں۔
صحیح،
واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بجا لانا ضروری ہو، اگر آپ اس کو بجا نہیں لائیں گے، ترک کریں گے خدا نے خواستہ، تو گناہگار ہوں گے۔
صحیح،
اور آپ نے اس کو ترک کرنے کے بعد اس کا آپ نے توبہ نہ کی، یا اگر وہ قابل کفارہ ہے تو کفارہ کے ذریعے اس کی تلافی تدارک نہ کیا تو مثلاً برزخ میں، قبر میں، یا عالم آخرت میں جواب دہ ہوں گے، سزا عقاب کے مستحق ہوں گے۔ اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے جیسے پانچ وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس آدمی کے لیے جو صاحب حیثیت ہو۔ اور دوسرا عمل مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دینا بہتر ہے، اگر انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کو ترک کرنے کی آپ نہ کسی مذمت کے مستحق ہیں، نہ کسی سزا اور عقاب کے مستحق ہیں۔ اس عمل کو مستحب کہا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، اور یعنی فرض کا دگنا 34 رکعت جو نماز ہیں وہ ظاہر ہے نوافل، وہ سب کے سب مستحب ہیں۔
صحیح،
نوافل پڑھیں گے تو اس کا اجر ملے گا، بلکہ نوافل کے نتیجے میں خدا کا محبوب بن جاتا ہے بندہ، جو خدا کا محبوب بن جائے وہ اس کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو لیکن جو نہ پڑھے، صرف 70 رکعت نماز پر اکتفا کرے، اور ایک دن بھی 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی کے نوافل نہ پڑھے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ یہ مستحبات میں سے ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں سینکڑوں مستحب کا، غریب کی مدد کرنا، تشییع جنازہ وغیرہ وغیرہ، یا اور بہت سارے
پیاسے کو پانی پلانا بھی آپ نے
جو جی بالکل بہت ہے۔ البتہ بعض مقامات پر پانی پلانا واجب بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ پانی نہیں پلائیں گے تو وہ مر سکتا ہے، تو یا پھر وہ ایک ثانوی حکم آ جاتا ہے، ایک معروضی حکم، اس کی وجہ سے
واجب پہلے درجے میں چلا جائے گا، نہ پلانے کی صورت میں گناہگار۔
جی جی بالکل۔ اور جو تیسرا حکم ہے وہ حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس عمل کو ترک ہونا چاہیے، اس کو انجام دینا حرام ہے، انجام دیں گے تو مثلاً گناہگار ہوں گے، جیسے شراب خوری ہے، جیسے غیبت کرنا ہے، جیسے حسد کرنا ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، جیسے ظلم کرنا ہے، شاید وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کی فہرست بن جائے، یہ حرام کام ہے۔ اور مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ترک کرنا بہتر ہو، لیکن اگر انجام دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان کسی سزا عقاب کا مستحق نہ ہو۔ اس کے بھی بہت سارے ہیں، کہتے ہیں گرم، بہت گرم گرم روٹی کھانا جو ہے نا وہ بھی مکروہ ہے۔ ہم لوگ جو امامہ بناتے ہیں، بیٹھ کے امامہ بنانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ وہ شلوار جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پہننے چاہیے، بیٹھ کے پہننی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے مکروہ کام ہیں کہ جن کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یقیناً محترم سامعین و ناظرین کو یاد ہوگا کہ جو مکروہ کام ہیں ان کا نقصان، جزوی نقصان اسی دنیا میں جو ہے نا وہ
پیش آ سکتا ہے۔
جیسے بعض روایات میں ہے کہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو یا غسل کرنے کے نتیجے میں فینہو یورث البرس، یہ برس جو سفید داغ نکل آتے ہیں اس کا وہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چار ہیں،
آپ کو روکوں گا کہ حرام جو واجب کے مقابلے میں ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو مکروہ ہے وہ مستحب کے مقابلے میں، ایسے ہی ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جی ہاں اس کے مقابلے میں کہیں، یا یہ ہے کہ جی ہاں نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور جو پانچواں حکم ہے وہ اباحہ یا مباح ہے، آپ اس کا نام جائز بھی رکھ سکتے ہیں۔
صحیح،
یہ جو پانچ حکم ہیں، حرام، مکروہ، واجب اور مستحب، یہ در حقیقت احکام تکلیفیہ یہ چار ہیں، کیونکہ ان چار میں تکلیف ہے، یعنی ان چار میں ذمہ داری سونپی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کام انجام دو، یہ کہا گیا ہے کہ اس کام کو ترک کرو، اس سے گریز کرو۔
بالکل صحیح۔
لیکن جو مباح ہے اس میں نہ بجا لانے کا حکم ہے، نہ بطور مستحب، نہ بطور واجب، نہ ترک کرنے کا حکم ہے۔
صحیح،
لیکن پھر بھی
آزادی دی گئی ہے۔
جی جی جی، لیکن احکام خمسہ کہا جاتا، احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی انہی چار کے کھاتے میں وہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ بجا لانے کی تکلیف ہے، نہ ترک کی تکلیف ہے۔
مباح
تو مباح کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک کام کو انجام دینا یا نہ دینا شرع مقدس کے نظر میں یکساں ہو۔ تو اصل میں تو وہ ان مقامات کو بیان کر رہے تھے جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسے تمہید کے طور پر پھر ہم نے احکام خمسہ کی وضاحت کی کہ واجب کسے کہتے ہیں، اور مستحب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، اور مباح کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمارے چھوٹے بچے بھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ
ان اصطلاحات سے آشنا ہو جائیں,
ان اصطلاحات سے آشنا ہو. تو کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے.
صحیح.
البتہ جیسے ہم نے مثال چند ایک مثالیں دیں, بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ترک کرنا بہتر ہے. جیسے بیٹھ کے امامہ نہیں پہننا چاہیے, کھڑے ہو کے شلوار نہیں پہننا چاہیے. صحیح. اور بہت سارے کام ہیں. یہاں نماز تو آپ نے ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے.
صحیح.
تو ان مقامات پر نماز کے مکروہ ہونے کا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یعنی ان مقامات پر جو نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب اور مقامات پر پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں کم ہے. مثلا مسجد میں تو بہت زیادہ ہے, خود مسجد جامع, پھر مسجد کوفہ, اقصا, مسجد النبی یا مسجد الحرام, یعنی عام مثلا گھر کی چھت پر یا ایک صحرا میں جہاں کسی کی مزاحمت نہ ہو رہی ہو, ادھر جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن یہ جو چند ایک مقامات ہم یہاں بیان کریں گے, وہاں نماز کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس جگہ کی نماز کا اجر اور ثواب اور جگہوں کے مقابلے میں کم ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ حتی المقدور جہاں تک ہو سکے ان جگہ نماز پڑھنے سے گریز کرے, یا در صورت امکان ورنہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے انسان پھر اس فیض سے یا ثواب سے محروم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے تقریباً ایک نقطہ جو سب میں برابر کا شریک ہے وہ یہ ہے کہ یعنی شارع مقدس چاہتا یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھو کہ جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ نماز کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں, ہر اس کام سے گریز کریں کہ جس سے آپ کی توجہ اللہ اور اس سے عبادت سے ہٹ جائے, آپ کی توجہ متاثر ہو, ہر اس کام سے گریز کرنی چاہیے. حتیٰ یہ ان مقامات پر نماز کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مکروہات ہیں جو نماز کے حوالے سے ان کو بیان کیا گیا ہے, ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ
ارتکاز اور توجہ بھٹکے نہ,
بھٹکے نہ, یعنی یکسوئی سے آپ نماز کی طرف وہ متوجہ ہوں. تو اکثر جو ہیں ان کا تقریباً فلسفہ یا نماز کے مکروہ ہونے کا یہی ہے. تو ان میں سے سب سے پہلا جو مقام ہے جہاں نماز کو مکروہ قرار دیا گیا وہ حمام میں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بعض ناظرین محترم یا سامعین کے لیے یہ قابل فہم نہ ہو کہ حمام میں کس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً وہ چھوٹے سے حمام ہیں. خصوصاً ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر پورا 10x12 کمرے کو آپ نے حمام بنایا ہوا ہے, اور کچھ آپ نے وہ کارپیٹ بھی آپ نے بچھایا ہوا ہے, لیکن عام طور پر جب آپ جاتے ہیں جہاں پر وہ نائی حجامت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں غسل حمام بھی ہوتا ہے, وہاں تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں, وہاں مشکل سے کھڑے ہو کے آپ نہا سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں. تو وہاں کیا ہے, در حقیقت یہ جو ذکر ہے یہ ایران اور عراق میں یہ قابل قابل تصور ہے. وہاں ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ حمام کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ایک تو کافی بہت بڑی جگہ, بہت بڑا ہال بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں تقریباً چاروں طرف الماریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, دروازہ ہے, ہر دروازے کے ساتھ اس کی اپنی چابی ہے, اور جو لوگ حمام جانا چاہتے ہیں جا کے اپنے کپڑے وہاں اتارتے ہیں اور وہ چابی اپنے ساتھ لے کے پھر حمام کے اندر چلے جاتے ہیں. حمام کے اندر بھی جہاں انسان کپڑے اتار کے وہ ایک لونگ باندھ کے اندر جاتا ہے, اندر بھی بہت بڑا ہال بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی پھر وہ چھوٹے چھوٹے حمام جس طرح ہمارے ہیں جی, اس بڑے حمام کی بلڈنگ کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے وہ ذیلی کمرے بنے ہوتے ہیں جہاں پر وہ نلکے ہیں, وہ شاور وغیرہ ہیں, اور اس کے باہر چھوٹے چھوٹے وہ ہاؤس سے بنے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے تسلی سے انسان اپنی صفائی وغیرہ کرتا ہے. اس اندر کے حال میں وہ کچھ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, اوپر کوئی جس کو کہنا چاہیے ایک تخت نما جگہ بناتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حمام جاتے ہیں اور فرض کی جگہ کسی نے غسل جنابت کرنا ہو, اب ظاہر ہے نماز اگر قضا ہونے والی ہو تو لوگ فوری طور پر جا کے واجب غسل کر کے اس جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں, اپنی نماز پڑھ کے اسی مثلا لنگ میں جی دھوتی جسے کہیں نماز پڑھ کے پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اپنے آرام سے, جو ہے وہ پھر تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اپنی صفائی وغیرہ کرتے ہیں, تو اس قسم کے یعنی بہت ہی کشادہ حماموں میں یہ مسئلہ قابل تصور ہے کہ حمام کے اندر جائیں اور جہاں پر وہ نلکے بھی ہیں اور اسی جگہ نماز کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ فوری طور پر نماز پڑھ کے پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں, تو اس جگہ نماز پڑھنے کا
حکم جو ہے کراہت ہے,
کراہت ہے ظاہر ہے, اور جگہوں کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہوتا ہے.
قبلہ گفتگو آگے بڑھ رہی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے مفید رہی ہوگی. ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے, ہمیں ضرور لکھیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر.
Yeah.